عبداللہ 2 کیسٹ نمبر 5 انہوں نے ہاتھ اٹھا کر زیر لب دعا دی، لیکن جانے کیوں مجھے ان کی پلکوں کے گوشے بھیگتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں نے جلدی سے نظر چکا لی کہ یہ لوگ کہیں میری بھیگی پلکوں کو اس قید اور تکلیف کا شاخسانہ نہ سمجھ لیں۔ کاش دل کی کاٹ سے نکلے آنسوؤں کا رنگ عام درد کے آنسوؤں سے کچھ مختلف ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اچانک بھیڑ پر جیسے ستہ سا طاری ہو گیا۔ پہرے داروں نے جلدی جلدی اپنی جگہ سنبھالی اور پھر احاطے میں بچھے تخت کے پیچھے سے دھیرے دھیرے چلتا ہوا جبروت نمودار ہوا اور اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے پہلے مجمع پر ایک نظر ڈالی اور پھر اس کی وہ سرد صفاق اور قہر بری نظر میرے چہرے پر آ کر ٹھہر گئی۔ میری نظر اس کی نظر سے ٹکرائی اور کچھ دیر ہم دونوں یوں ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے۔ مجھے اس کی نظر میں چھپی چنگاریاں فضا میں بکھرتی سی محسوس ہوئیں۔ کبھی ہم بھی خوبصورت تھے۔ اچانک وہ زور سے دھاڑا، تو تم ہو عبداللہ جسے سولی چڑھنے کا شوق اس بستی تک کھینچ لایا ہے؟ ویسے ایک بات ہے، تمہاری ہمت کی داد نہ دینا بھی زیادتی ہوگی۔ جبروت کی پسند کو بھگا لے جانے کی کوشش کرنے والا یا تو کوئی دیوانہ ہو سکتا ہے یا پھر وہ جسے خودکشی کرنے کا کوئی اور طریقہ نہ سوجھا ہو۔ کب سے چل رہا ہے یہ چکر؟ لڑکی کی رضامندی بھی شامل تھی تمہارے ساتھ بھاگنے میں یا تم نے ہی اسے ورغلایا تھا؟ مجمع میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں اتنی دور سے بھی سلطان بابا کی تسبیح کے دانے گرنے کی آواز سن سکتا تھا۔ میں نے جبروت کی طرف دیکھا۔ میں اسے بھگا کر نہیں لے جا رہا تھا، لڑکی کا باپ بھی میرے ساتھ تھا اور وہ شہر جانا چاہتے تھے کیونکہ لڑکی کو تمہارا رشتہ منظور نہیں، ساری بستی یہ بات جانتی ہے۔ میری بات سنتے ہی جبروت کے منہ سے غصے کے مارے کف بہنے لگا۔ اسے شاید اتنے براہ راست جواب کی توقع نہیں تھی۔ وہ زور سے چلایا، سب بکواس ہے، مزار کے متولی اور مجاور کے بھیس میں تم لوگ یہ دھندے کرتے ہو؟ بردہ فروشی کے لیے یہی جگہ ملی تھی تم دونوں کو؟ میں جانتا ہوں ہماری بستی کی عورتیں بہت معصوم ہیں، ضرور اس کا باپ بھی تمہارے بہکاوے میں آ گیا ہوگا۔ بہرحال لڑکی بھی تمہارے ساتھ جرم میں برابر کی شریک ہے اور میری عدالت تم دونوں کو۔ ابھی اس کی بات ادھوری ہی تھی کہ سلطان بابا کی آواز گونجی، کوئی بھی عدالت فیصلہ دینے سے پہلے ملزم کو صفائی کا پورا موقع دیتی ہے۔ تو پھر یہ تمہاری کیسی عدالت ہے جو خود ہی وکیل ہے اور خود ہی منصف؟ جبروت چونک کر پلٹا۔ یہ آج کی دوسری انہونی تھی، کیونکہ آج تک جبروت کے دربار میں کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اس کی بات کاٹ سکے۔ وہ پھنکارتی ہوئی آواز میں بولا، واہ چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ، میں بھول گیا تھا کہ گروہ کا سرغنہ بھی یہی موجود ہے۔ اتفاقاً ایک بارش کیا برس گئی، تم نے تو خود کو اس بستی کا مسیحا ہی سمجھ لیا۔ چلو کیا یاد کرو گے، جبروت کی عدالت تمہیں تمہارے ساتھی کی وکالت کا موقع بھی دیتی ہے، پھر نہ کہنا کالگڑھ میں تمہارے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ جبروت نے داد طلب نظروں سے مجمع کی طرف دیکھا جہاں کچھ بزرگ ندامت کی وجہ سے سر جھکائے کھڑے تھے. جبروت ہجوم کی خاموشی سے چڑ سا گیا. اسے شاید احساس ہو گیا تھا کہ بستی کے بہت سے لوگ دل ہی دل میں اس تماشے سے خوش نہیں ہیں. اب یہ خود اس کی اپنی انا کا مسئلہ بھی بنتا جا رہا تھا. وہ اب بھی اگر ہمیں عبرت کی مثال نہ بناتا تو اس کی سلطنت کے قلعے میں یہ پہلی نقب ہوتی جو ایک کمزور اور بے بس بوڑھے کے ہاتھوں لگتی. لہذا اسے اپنے تیور کڑے کرنے پڑے. وہ زور سے چلایا، لیکن یاد رہے کہ اگر تم دونوں اپنی صفائی میں کچھ ثابت نہ کر سکے تو پھر میں تم دونوں کا وہ حال کروں گا کہ تمہاری اگلی سات نسلیں یاد رکھیں گی. تو بولو، کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ سارے مجمع کی توجہ سلطان بابا کی جانب ہو گئی. یہ ان سب کے لیے بھی ایک انتہائی حیرت انگیز تجربہ تھا کہ انہوں نے آج تک لوگوں کو جبروت کے قدموں میں گرتے اور گڑ گڑا کر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے ہی دیکھا تھا. سلطان بابا کی تسبیح لگاتار گھوم رہی تھی. وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے، عبداللہ کی صفائی کے لیے لڑکی اور اس کے باپ کا بیان ہی کافی ہے. لڑکی تم سے رشتہ نہیں کرنا چاہتی، اور اپنے باپ کے ساتھ شہر جا کر اپنے منگیتر سے نکاح کرنا چاہتی ہے. تم اسے روک نہیں سکتے، یہ لڑکی کا حق ہے، اسے شہر جانے دو. جبروت نے زور کا کہکہا لگایا. بہت خوب، اسے کہتے ہیں مدعی سست اور گواہ چست. جس لڑکی کے حق کے لیے تم مجھے نصیحتیں کر رہے ہو، اس کا باپ تو وہاں کونے میں سر جھکائے کھڑا ہے. چلو، کوئی تو ہے جو جبروت کو بھی نصیحت کر سکے؟ مرنے سے پہلے کوئی اور حسرت ہو تو وہ بھی بیان کر دو. کوشش کروں گا تمہارے ہر حکم کی تعمیل ہو. کارندوں نے اپنے آقا کی حصے مزاح پر مسکرا کر اسے داد دی. سلطان بابا نے جبروت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی. ہاں، ایک خواہش اور ہے میری، اگر پوری کر سکو تو. مجھے اس بزرگ جوڑے کی نواسی سکینہ کا پتہ بتا دو. انہیں اس عمر میں مزید در بدر اور خوار نہ کرو. جبروت ہنستے ہنستے ایک دم چپ ہو گیا، اور اس نے اپنی قہر بری نظر سلطان بابا کی اٹھی ہوئی انگلی کے تعاقب میں ہجوم کی طرف دوڑائی. بھیڑ جبروت کی اٹھتی نگاہ سے گھبرا کر ایک دم درمیان سے یوں چھٹی جیسے کوئی تیر کمان سے نکل کر ان کی جانب لپکا ہو. لوگ دونوں اطراف اس طرح ہٹے جیسے کوئی ساکت پانی میں لکیر کھینچ دے. لوگوں کی آخری قطار میں سکینہ کے نانا نانی کھڑے تھے. پتہ نہیں وہ پہلے ہی سے اس بھیڑ کا حصہ تھے، یا پھر جب سلطان بابا کو لایا جا رہا تھا تو وہ بھی اسی وقت ان کے ساتھ آ گئے. جبروت کی ساری زندہ دلی پل بھر میں ہی میں ہوا ہو گئی، اور شدید تیش کے عالم میں چلایا، بس بہت سن لی تمہاری بکواس. تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے واس سن کر یہاں کے لوگ میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے؟ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا انداتا کون ہے. نہیں، یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے. اس ساری کائنات کا انداتا صرف ایک ہی ہے. سلطان بابا نے آسمان کی جانب انگلی اٹھائی. اب بھی وقت ہے، اپنے گناہوں سے تائب ہو کر معافی مانگ لو، سچی توبہ کر لو. اس کی رحمت تمہارے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اور ابھی تمہاری سانس چل رہی ہے، لہذا توبہ کا وقت ابھی باقی ہے. اس مہلت سے فائدہ اٹھا لو. جبروت کے صبر کا پیمانہ اب بالکل ہی لبریز ہو چکا تھا. آج تک کسی نے اس کے سامنے یوں سر اٹھانے کی جرت نہیں کی تھی، لیکن آج اسے ہماری آنکھوں سے اپنا خوف مفقود دکھائی دے رہا تھا، جبکہ اس کی حکومت کی تو اصل بنیاد ہی یہ خوف تھا. اس لمحے مجھ پر ایک اور عجیب سا انکشاف ہوا۔ خوف کا واسطہ دراصل پوشیدگی سے ہوتا ہے۔ جو چیز ظاہر اور واضح ہو جائے وہ اپنا اصل خوف اور ڈر کھو دیتی ہے، اور شاید ٹھیک اسی وقت یہی گلیا جبروت کے ذہن کے کسی کونے میں بھی سر اٹھا رہا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ مجھ سے اور سلطان بابا سے کسی قسم کی مزید بحث اس کا خوف اس کے ریایا کے دلوں سے مزید کم کرنے کا باعث بن سکتی ہے، لہذا اس نے دربار ختم کر کے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ تمہاری تبلیغ کا وقت ختم ہوا، افسوس تم اپنے ملزم کا دفاع نہیں کر سکے، لہذا میری عدالت اس لڑکے کو کال گڑھ کی لڑکی کو ورغلا کر بھگا لے جانے کا مجرم سمجھتی ہے، لیکن اسے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا آخری موقع ضرور دوں گا۔ کل صبح سورج نکلتے ہی عبداللہ کو صحرا میں چھوڑ دیا جائے گا، ٹھیک 15 منٹ بعد میرے 6 پالتو کتے بھی اس کے پیچھے چھوڑے جائیں گے۔ اگر ملزم میرے شیروں کی گرفت میں آئے بغیر یہ صحرا پار کر کے اسٹیشن تک پہنچ گیا تو بے قصور سمجھا جائے گا اور باعزت بری ہوگا۔ دوسری صورت میں یہاں موجود یہ بوڑھا بھی اپنی جان سے جائے گا۔ اگر کسی کو اس فیصلے پر اعتراض ہے تو بولے۔ مجمع پر سکوت طاری ہو گیا۔ پیش امام نے کچھ ہمت کی اور حلق تر کر کے بولا، میری آپ سے درخواست ہے کہ ان دونوں پر رحم کیجئے، یہ اس علاقے کے نہیں، انہیں علاقہ بدر کر دیجئے، پر اتنی کڑی سزا نہ دیں، ہم سب کی یہی التجا ہے آپ سے۔ جبروت کے ماتھے پر شکنیں بڑھ گئیں۔ پیش امام کی دیکھا دیکھی چند اور بزرگوں نے بھی جبروت کو دہائی دی اور اس کے والد اور دیگر بزرگوں سے اپنے تعلق کے واسطے دیے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر سب کو یکلخت خاموش کروا دیا۔ ٹھیک ہے، کل کوئی یہ نہ کہے کہ جبروت بے انصاف ہے۔ اگر عبداللہ اپنے جرم کا اقرار کر لے اور مجھ سے رحم کی اپیل کرے تو میں اس کی سزا میں کمی کا سوچوں گا۔ سارے ہجوم کی نگاہیں میری جانب اٹھ گئیں۔ بھیڑ کی پچھلی قطاروں میں سے چند ایک نے اشاروں سے اپنے ہاتھ جوڑ کر آنکھوں میں بھی التجا کی کہ میں جبروت سے معافی مانگ کر یہ قصہ ختم کر دوں۔ میں نے جبروت کی طرف دیکھا۔ اگر میری بے گناہی کی سند یہ صحرا دے سکتا ہے تو میں تمہارے پاؤں پڑنے سے یہی بہتر سمجھوں گا کہ میری قسمت کا فیصلہ یہ صحرا ہی کرے۔ بزرگوں نے سر پیٹ لی۔ جبروت کے اشارے پر مجھے اور سلطان بابا کو وہاں سے دھکیلتے ہوئے پھر سے انہی غلام گردشوں کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ البتہ دوسری راہداری مڑتے ہی سلطان بابا کو مجھ سے علیحدہ کر کے وہ کسی اور جانب لے گئے اور مجھے دائیں جانب بنی کوٹڑیوں میں سے 7ویں قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ یہ کمرہ بھی گزشتہ رات والے زندان کی طرح مختصر اور تنگ تھا۔ اس میں باہر کی جانب کھلنے والا کوئی روشن دان بھی نہیں تھا، البتہ اوپر کی جانب دیوار میں ایک آدھ اینٹ کی جگہ خالی رکھی گئی تھی جو شاید 7 والی کوٹلی کی جانب کھلتی ہو۔ غالباً ہوا کے گزرنے کے لیے یہ انتظام رکھا گیا ہوگا، کیونکہ اس کمرے کا دروازہ بھی سلاخوں والا نہیں تھا، لہذا سخت لکڑی کا بھدا سا بڑا دروازہ بند ہونے کے بعد دن میں بھی اس کوٹلی میں آدھی رات جیسا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں ٹٹول کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میرے کانوں میں بار بار کالگڑھ پہنچنے کے بعد سلطان بابا کا کہا ایک جملہ گونج رہا تھا، یاد رکھنا، موت صرف جسم کے فنا ہو جانے کا نام ہے، موت کے بعد ہی اصل زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو کیا میرے اس فانی جسم سے رخصتی کا وقت بھی قریب آ چکا ہے؟ لیکن کیا میرے ذمے اس دنیا کے جتنے فرائض تھے میں نے وہ سب پورے کر دیے ہیں؟ کیا میری ہر تلاش کی آخری حد یہی موت تھی؟ میں اپنی سوچوں میں گم بیٹھا ہوا تھا، اچانک دیوار کے اوپر والے حصے میں جہاں ایک اینٹ کی درس خالی تھی آہٹ سی بلند ہوئی اور ایک سرگوشی سنائی دی۔ پہلے تو میں اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن پھر جب دوسری مرتبہ کسی نے دھیرے سے پوچھا، کوئی ہے؟ تو میں چونک کر کھڑا ہو گیا۔ میں عبداللہ ہوں، تم کون ہو؟ دوسری جانب سے آواز آئی، آہستہ بولو، جب روت کے کسی کتے نے اگر تمہاری آواز سن لی تو غضب ہو جائے گا۔ میں 5 مہینوں سے اس قید تنہائی میں پڑا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ ہماری باتوں کی آواز سن کر کوئی تمہاری کوٹری بدل دے۔ ترس گیا ہوں میں کسی کی آواز سننے کو، کسی سے بات کرنے کے لیے۔ مجھے حیرت ہوئی، لیکن تم کون ہو اور تمہیں کس جرم میں اتنی لمبی قید دی گئی ہے؟ میرا نام خانو ہے، 5 ماہ پہلے میں بھی جبروت کے وفادار کتوں میں شامل تھا۔ ایک ذرا سی چوک ہوئی اور اس ظالم نے مجھے یہاں لا پھینکوایا۔ سب میرے گناہوں کی سزا ہے، اب ساری زندگی مجھے اسی کوٹلی میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنا ہے۔ ہم سے پہلے یہاں نہ جانے کتنے اپنی سانسیں ہار چکے ہیں۔ اچانک دور کہیں آہٹ سنائی دی، وہ جلدی سے بولا، کوئی آ رہا ہے، اندھیرا ہونے کے بعد بات کروں گا۔ وہ جو کوئی بھی تھا دیوار سے دور ہٹ گئے۔ چند لمحوں بعد کسی نے خشک روٹی کے چند ٹکڑے اور عجیب سے رنگ کا شوربہ ایک ٹرے میں رکھ کر دروازے کے نیچے درز سے اندر کھسکا دیا اور زور سے ہنسا، کھانا کھا لو جوان، کل تمہیں صحرا بھی پار کرنا ہے، اور خالی ٹرے واپس کھسکا دینا۔ پھر دوسری ٹرے سرکانے کی آواز آئی، لے بھائی خانو، تو بھی عیش کر، پھر نہ کہنا یاور یاروں کا خیال نہیں رکھتا۔ جواب میں خانو نے شاید یاور نامی بندے کو کوئی گالی دی، آواز مبہم تھی لیکن یاور کے قہقہے مجھے راہداری کے آخر تک سنائی دیتے رہے۔ میں نے کھانے کی ٹرے واپس باہر کھسکا دی اور آنکھیں بند کر کے دیوار کے ساتھ کمر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ آنکھیں بند ہونے کے بعد بھی تو کچھ اجالے ہمارے اندر اتر آتے ہیں، خاص طور پر جب آس پاس ایسا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو۔ سو میں بھی باہر کی تاریکی سے منہ پھیر کر بند آنکھوں تلے اپنے اندر کے اجالوں سے باتیں کرنے لگا۔ جانے کتنے گھنٹے یوں ہی گزر گئے، پھر دوبارہ دیوار کی درز سے آواز ابری، عبداللہ تم جاگ رہے ہو؟ مجھے اس کا سوال سن کر ہنسی آ گئی، تو تمہارا کیا خیال ہے میں اس آرام دہ کمرے کی مسہری پر ٹیک لگائے اپنے غلاموں کا انتظار کرتے کرتے سو گیا ہوں؟ دوسری جانب شاید خانو کے ہونٹوں پر بھی صدیوں بعد کوئی مسکراہٹ ابری ہوگی، تبھی وہ بولا، زندہ دل لگتے ہو، یہاں کیسے آ پھنسے؟ میں نے مختصر اپنا جرم بتا دیا۔ خانو دوسری جانب سے زہر خند لہجے میں بولا، تم ٹھیک سمجھے ہو، وہ اس سے کہیں زیادہ گرا ہوا خطرناک اور کمینہ صرف انسان ہے، وہ لڑکی اب کبھی بھی اس کے چنگل سے نہیں نکل پائے گی اور اسی کلے میں سسک سسک کر دم توڑ دے گی۔ اس سے پہلے بھی نہ جانے کتنی معصوم لڑکیاں اس درندے کی حوث کا شکار ہو چکی ہیں۔ آج زندگی میں پہلی بار تمہارے سامنے یہ اقرار کرتے ہوئے میں خود کو بھی انتہائی گرا ہوا انسان محسوس کر رہا ہوں کہ کل تک میں خود بھی اس کے کسی پالتو کی طرح اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتا آیا ہوں۔ جانے کتنے بے گناہوں کے خون سے جانے انجانے میں صرف اس کی خوشنودی پانے کی خاطر ہاتھ رنگ چکا ہوں میں، اور آج شاید انہی مظلوموں میں سے کسی کی آہ نے مجھے اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ خانو نہ جانے ماضی کی کن بھول بھلائیوں میں کھو گیا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک کوندا لپکا اور میں نے بڑی مشکل سے اپنی آواز بلند ہونے سے روکی، سنو خانو، کیا تم سکینہ نامی کسی لڑکی کو جانتے ہو؟ اسے بھی اسی کلے کی طرف ہی لایا گیا تھا۔ میری بات سنتے ہی دوسری جانب کچھ دیر کے لیے سناٹا سا چھا گیا اور پھر خانو کی ہیجانی سی آواز سنائی دی، تم سکینہ کو کیسے جانتے ہو؟ خدا کے لیے بتاؤ، پچھلے مہینوں سے مجھے اس لڑکی نے سونے نہیں دیا، جب بھی ذرا دیر کے لیے آنکھ لگتی ہے وہ میرے خواب میں چلی آتی ہے، مجھے اس کی آنکھوں سے بہت ڈر لگتا ہے، خدا کے لیے مجھے بتاؤ تمہارا اس لڑکی سے کیا تعلق ہے؟ میں اپنے گناہوں کا تمہارے سامنے اعتراف کرنا چاہتا ہوں، میں اس درد اور خوف کے عذاب سے باہر نکلنا چاہتا ہوں، میری مدد کرو، میں تمہاری منت کرتا ہوں۔ خانو کا ہیجان اس قدر بڑھنے لگا کہ خطرہ محسوس ہوا کہ اس کی بلند ہوتی ہوئی آواز آس پاس کے پہرے داروں کو ہوشیار نہ کر دے۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے یہ احساس دلایا کہ ہم دونوں کہاں ہیں۔ کچھ دیر بعد خانو کا جنون کچھ کم ہوا تو اس نے دھیرے دھیرے سکینہ کی کہانی میرے گوش گزار کرنا شروع کی، جسے سن کر خود میرے اپنے ہاتھ پاؤں بے جان سے ہوتے گئے۔ خانو نے بتایا کہ آج سے تقریباً 6 ماہ پہلے رات کی گاڑی کالگڑھ کے ریلوے اسٹیشن پر معمول سے کچھ زیادہ دیر کے لیے ٹھہری تھی، شاید انجن فیل ہو گیا تھا۔ گرمی اور حب سے گھبرا کر لوگ پلیٹ فارم پر اتر آئے، انہی میں وہ نوجوان جوڑا بھی تھا جسے رحمان گڑھ جانا تھا۔ لڑکی شرمائی اور گھبرائی ہوئی سی تھی، صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کی شادی کو ابھی پورا ہفتہ بھی نہیں گزرا ہوگا، کیونکہ لڑکی کے ہاتھوں کی مہندی تک تازہ تھی اور سہاگ کا سرخ جوڑا بھی تن پر موجود تھا۔ جبروت کا خاص کارندہ اکرم اپنے 2 مزید ساتھیوں کے ساتھ اس وقت پلیٹ فارم پر موجود تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ رات کی گاڑی دیکھنے کے لیے اسٹیشن ضرور آتا تھا، کبھی کبھار کوئی اچھا شکار ہاتھ لگ جاتا تھا اور آقا کو خوش کرنے کا ایک بہانہ ہاتھ آ جاتا تھا۔ اس دن خانو بھی ان کے ساتھ آیا تھا۔ اسی اثنا میں پلیٹ فارم پر ٹہلتے ہوئے ان کی نظر اس جوڑے پر پڑی۔ لڑکی کو شاید پیاس ستا رہی تھی اور لڑکا پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہا تھا، لیکن اس صحرائی اسٹیشن پر بھلا پانی کہاں میسر تھا؟ ٹرین کے مسافروں کے پاس جو تھوڑا بہت پانی تھا وہ صحرا کے سفر اور پھر اس ویران پلیٹ فارم پر گاڑی کے 3 گھنٹے کے اس غیر متوقع سٹاپ نے ختم کر دیا تھا، اور اس وقت سبھی مسافر پانی کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ رہی سہی کسر اس غضب کی گرمی اور حفظ نے پوری کر دی تھی۔ ایسے میں اکرم کی لڑکی پر نظر پڑی اور پھر جم کر ہی رہ گئی۔ اس نے خانو اور دوسرے ساتھی کو اشارہ کیا اور وہ تینوں اس لڑکی کی جانب بڑھ گئے۔ ٹرین کے عملے نے اعلان کر دیا کہ انجن فیل ہونے کی وجہ سے قریب ترین جنکشن سے دوسرا انجن منگوایا گیا ہے، لیکن کالگڑھ پہنچتے پہنچتے وہ انجن بھی 5-6 گھنٹے لے گا، یعنی صبح تک انتظار کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اتنے میں لڑکی کا شوہر بھی ناکام و نامراد بنا پانی کے واپس آ پہنچا۔ یہی وہ موقع تھا جس کا انتظار وہاں کھڑا اکرم کر رہا تھا۔ اس نے فوراً میٹھے اور مؤدبانہ لہجے میں لڑکے سے درخواست کی کہ اگر وہ مناسب سمجھے تو ان کے ساتھ بستی تک چل کر پانی اور کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے آئے۔ لڑکا جس کا نام رحیم بخش معلوم ہوا کچھ تذبذب کا شکار تھا، اور وہ اپنی نوبیاہتہ بیوی کو اکیلے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ اکرم نے فوراً پانسا پھینکا کہ رحیم بخش چاہے تو اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے لے۔ اس کے دونوں ساتھی اسٹیشن پر ٹھہر کر ان کے سامان کی حفاظت کریں گے، اور رحیم بخش اپنی بیوی سمیت جیپ میں اکرم کے ساتھ جا کر ٹرین کے سبھی مسافروں کے لیے پانی اور کچھ پھل وغیرہ لے کر واپس آ جائے گا۔ آخر کچھ پسو پیش کے بعد رحیم بخش اس بات کے لیے راضی ہو ہی گیا اور اپنی بیوی کو لے کر اکرم کے ساتھ چل پڑا۔ لڑکی کو وہ سکینہ کہہ کر مخاطب کر رہا تھا جو کافی پریشان سی دکھائی دیتی تھی۔ اس نے آنکھوں میں رحیم بخش کو منع کرنے کی کوشش کی، لیکن اکرم اس دوران رحیم بخش سے اس قدر بے تکلف ہو چکا تھا کہ رحیم بخش جیسے سیدھے سادھے انسان کو اس وقت دنیا کا سب سے بھلا آدمی دکھائی دیا۔ ویسے بھی اکرم جیسے گھاگ شخص کے لیے اس دیہاتی لڑکے کو اپنے جال میں پھانسنا قطعی مشکل ثابت نہیں ہوا۔ خانو اور دوسرا ساتھی دکھاوے کے لیے اسٹیشن پر ہی رک گئے، اور پھر اکرم اور جوڑے کے پلیٹ فارم سے نکلتے ہی دوسرے راستے سے کالگڑھ کے لیے نکل پڑے۔ اکرم جیپ میں رحیم بخش اور سکینہ کو لیے سیدھا کالگڑھ کے قلعے پہنچ گیا اور انہیں بیرونی احاطے کے ایک مہمان خانے میں چھوڑ کر جبروت کو اپنے کارنامے کی اطلاع دینے چلا گیا۔ سکینہ اور رحیم بخش کے لیے کچھ ہی دیر میں ایک خادمہ کھانا لیے پہنچ گئی۔ رحیم کو کچھ جلدی تھی، اس نے خادمہ سے کہا کہ انہیں واپس پلیٹ فارم پہنچنا ہے، لہذا یہ کھانے وغیرہ کا تکلف نہ کیا جائے۔ لیکن خادمہ نے اسے بتایا کہ اکرم ٹرین کے باقی مسافروں کے لیے پانی اور کھانے وغیرہ کا انتظام کر کے جب تک آئے گا تب تک اسے یہی حکم ہے کہ جوڑے کو کھانا کھلا دیا جائے۔ خادمہ نے کھانے کے دوران سکینہ کی پھولوں والی اوڑھنی کی بہت تعریف کی۔ سکینہ نے اسے بتایا کہ یہ چادر اس کی بوڑھی نانی نے اس بڑھاپے میں بھی خاص اپنے ہاتھوں سے سکینہ کی شادی کے لیے کاڑی ہے۔ خادمہ نے درخواست کی کہ سکینہ جب بھی کبھی یہاں سے دوبارہ گزرے اس کے لیے بھی ایسی ہی چادر ضرور بنواتی لائے۔ سکینہ نے بھی وعدہ کر لیا۔ انہی خوش گپیوں میں رحیم بخش اور سکینہ نے کھانا کھا لیا اور خادمہ برتن لے کر واپس چلی گئی۔ اس کے بعد رحیم بخش کی آنکھ کھلی تو سورج سر پر چڑھایا تھا۔ وہ گھبرا کر جھٹکے سے کھڑا ہوا تو بستر سے گرتے گرتے بچا۔ ایک دوسرا جھٹکا اس کا منتظر تھا۔ وہ اسی خادمہ کے کمرے میں موجود تھا جو رات اسے کھانا دینے آئی تھی۔ رحیم نے چلا کر اسے پوچھا کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچا اور سکینہ کہاں ہے۔ خادمہ کے کوئی جواب دینے سے پہلے ہی باہر کا دروازہ زور زور سے پیٹا جانے لگا۔ رحیم بخش نے دروازہ کھولا تو تین چار مرد غصے میں تنتناتے ہوئے اندر داخل ہو گئے اور آتے ہی رحیم بخش پر چڑھ دوڑے کہ وہ قلعے کی خادمہ کے کمرے میں کیا کر رہا ہے۔ رحیم چلاتا ہی رہ گیا، وہ تو خود اپنی سکینہ کو تلاش کر رہا ہے۔ لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور بات اتنی بڑی کہ قلعہ دار کی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ وہاں اکرم اور خانو کو جبروت کے دائیں بائیں کھڑے دیکھ کر رحیم کو سارا ماجرا سمجھ آ گیا کہ اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ہزار چیخنے چلانے کے باوجود اس پر خادمہ کے کمرے میں زبردستی نشے کے عالم میں داخل ہونے کا الزام لگا کر صحرا پار کرنے کی سزا دی گئی۔ البتہ اس وقت جبروت کا دربار عام نہیں تھا، قلعے کے اندر صرف اس کے چند خاص کارندے ہی موجود تھے۔ سکینہ کو اس رات بستی کی بیرونی سمت ایک کچے مکان میں قید رکھا گیا تھا اور جبروت کے حکم ہی پر اگلی رات اسے خانو اور اکرم اٹھا لائے تھے۔ آگے کی کہانی بہت مختصر تھی۔ رحیم کبھی وہ صحرا پار نہیں کر سکا۔ سکینہ اس رات جبروت کی خوابگاہ پہنچا دی گئی، لیکن تب تک وہ ایک زندہ لاش ہی تھی۔ اور جب صبح اسے باہر نکالا گیا تب وہ اس سانس لینے کے تکلف سے بھی آزاد ہو چکی تھی۔ کچھ نے کہا کہ وہ خود ہی پھندا لے کر اس ذلت بھری زندگی سے منہ موڑ گئی، اور کچھ نے اسے بھی جبروت کے قاتل پنجوں کے دباؤ کا شاخسانہ قرار دیا۔ بہرحال سکینہ مر گئی۔ خانو چپ ہو کر ہانپنے لگ گیا اور میرے زمین و آسمان ایک ہونے لگے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے صرف سکینہ ہی نہیں مری، کال گڑھ کے ہر گھر میں موت نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ تبھی اس بستی میں مجھے ہر پل ماتم کسی کیفیت محسوس ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کچھ خون ایسے ہوتے ہیں جنہیں زمین کا دامن بھی خود میں سمیٹنے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ خانو زور زور سے رو رہا تھا۔ جس دن سے سکینہ مری ہے میں ایک لمحہ بھی چین سے نہیں جی پایا۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے وہ ہر پل میرے آس پاس پھرتی ہے اور مجھ سے پوچھتی ہے کہ مجھے کیوں مار دیا۔ ابھی تو میں نے جینا بھی نہیں سیکھا تھا، ابھی تو شادی کا پرندہ بھی میرے بالوں سے نہیں کھلا تھا، ابھی تو مجھے تتلیاں پکڑنی تھی، جگنوؤں کے پیچھے بھاگنا تھا، ابھی تو مجھے اپنے رحیم بخش کے ساتھ رنگوں کی پہچان کرنی تھی، ابھی تو میری کئی خواہشیں باقی تھی، پھر تم نے ان کا گلا کیوں گھونٹ دیا۔ خانو نہ جانے کیا کیا بولتا رہا اور میرا چہرہ نمکین پانی سے جلنے لگا۔ جانے وہ میری کون تھی، مجھے ہی اس کی چھبی اس کی موت کے بعد کیوں دکھائی دی؟ کیا واقعی آواز کی لہروں کی طرح ہماری تصویریں بھی خلا کی کسی تہ میں ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتی ہیں، جس طرح لوگ اپنی موت کے بعد بھی خوابوں میں زندہ نظر آتے ہیں؟ کیا میں بھی کسی ایسی ہی خواب کا شکار ہوا تھا؟ کیا یہ صحرا مجھے بھی کوئی سچا خواب دکھا رہا تھا؟ میرا سر درد کے مارے پھٹنے لگا۔ میں روتے ہوئے خانوں کو دو بول تسلی کے بھی نہ کہہ سکا۔ پھر اچانک ہی جیسے وہ خود ہی ہوش میں آ گیا. سنو عبداللہ، مجھے تم سے کچھ بہت ضروری باتیں کرنی ہیں. میں نے ساری زندگی کوئی نیک کام نہیں کیا اور شاید میرا آخری وقت بھی اب کچھ زیادہ دور نہیں، لیکن جاتے جاتے میں ایک اچھا کام کرنا چاہتا ہوں. کل صبح جس صحرا میں تمہارا مقابلہ ہوگا وہ اس سے پہلے نہ جانے کتنے معصوموں کا لہو پی چکا ہے، لیکن اگر تم میری چند باتیں دھیان سے ذہن نشین کر لو تو تم اس صحرا اور جبروت کے درندہ نما کتوں کو شکست دے سکتے ہو. تمہیں صحرا میں جس سمت دوڑنے کو کہا جائے گا بظاہر اس سے یہی تاثر ملے گا کہ اگر تم سیدھ میں دوڑتے رہے تو ریلوے اسٹیشن تک پہنچ جاؤ گے اور تمہاری جان بخشی ہو جائے گی. یہ درست نہیں. اول تو یہ خونخوار صحرا ایک گھنٹے کی مسافت پر واقع اسٹیشن تک پہنچنا ہی ناکام بنا دیتا ہے، لیکن بالفرض اگر کوئی خوش قسمت اسٹیشن تک پہنچ بھی جائے تو وہاں اسے اکرم اپنا انتظار کرتا ہوا ملے گا. لہذا 15 منٹ تک لگاتار بھاگنے کے بعد ساتویں بڑے ٹیلے سے دائیں جانب کو مڑ جانا. کتے تمہاری بو پر اسی جانب پلٹیں گے، لیکن تب مقابلہ برابر کا ہوگا کیونکہ ان کے لیے بھی تمہاری طرح یہ علاقہ بالکل نیا ہوگا. وہاں سے ٹھیک 7 میل کے فاصلے پر سرحد کی جانب سے آتی ایک نیم پختہ سڑک گزرتی ہے. اگر تم سڑک تک پہنچ گئے تو سمجھو کہ آدھی جنگ تم جیت گئے، کیونکہ سڑک پر مشرق کی طرف دوڑتے رہنے سے یا تو تمہیں فوج کی کوئی چوکی مل جائے گی یا پھر کیکڑا. میں نے حیرت سے دہرایا، کیکڑا؟ ہاں، صحرا میں مال برداری اور مسافروں کے لیے سرحد کی طرف سے جو کھلے ٹرک نما عجیب حیثیت کی گاڑی چلتی ہے اسے لوگ یہاں کیکڑا کہتے ہیں. یہ سواری تمہیں کسی بھی سرحدی بستی تک پہنچا دے گی جہاں سے تم اپنی مرضی کی جائے پناہ تک پہنچ سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا تمہیں مستقل بھاگتے رہنا ہوگا. پچھلے دنوں یہاں بارش ہوئی تھی، اگر قسمت نے تمہارا ساتھ دیا تو شاید راستے میں تمہیں کوئی برساتی جوہر مل جائے، لیکن ہوشیار رہنا، 2 گھونٹ سے زیادہ پانی پینے کی کوشش کی تو وہیں گر جاؤ گے. صرف ہونٹ تر کر کے آگے بڑھ جانا. اس شدید پیاس میں پانی بھی تمہارے لیے زہر ثابت ہوگا اور تمہارا دل بند کر دے گا. ایک اور ضروری بات، کوشش کرنا کہ صحرا میں دوڑتے وقت سانس منہ کی بجائے ناک سے لو، اور سورج کو براہ راست دیکھنے سے مکمل گریز کرنا. جوتے اتار کر نیفے میں اڑس لینا، پھینکنا نہیں. پاؤں شروع میں گرم ریت میں جھلسیں گے، لیکن تلووں کی جلد پوری طرح جل جانے کے بعد احساس ختم ہو جائے گا. پانی میسر آتے ہی کوئی رومال وغیرہ اچھی طرح بھگو کر سر پر باندھ لینا. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بھاگتے رہنا. یہ 3-3.5 گھنٹے تمہیں اپنی زندگی کی دوڑ دوڑتے ہوئے ہی جیتنی ہے. اگر گناہگاروں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں تو میں آج زندگی میں پہلی اور آخری دعا مانگتا ہوں کہ خدا تمہیں اس امتحان میں کامیاب کرے. خانو کی آواز آنسوں میں روند گئی. صبح ہونے میں کچھ دیر باقی تھی. مجھے رہ رہ کر سکینہ کے بوڑھے نانا نانی کا دھیان ستا رہا تھا. اچھا ہی ہے کہ میں دوبارہ ان کا سامنا کرنے سے پہلے ہی صحرا کی ریت میں خاک ہو جاؤں، ورنہ میں انہیں کیسے بتا پاتا کہ ان کی لاڈلی سکینہ بھی اب مٹی کا حصہ بن چکی ہے. میں نے خانو سے آخری سوال پوچھا، کیا تمہیں سکینہ کی قبر کا کچھ اتا پتا معلوم ہے؟ اس کے ورثہ کو اور کچھ نہیں تو اس کی لحد کا نظارہ ہی نصیب ہو جائے تو شاید ان بد نصیبوں کو کچھ قرار مل سکے. خانو کچھ سوچ میں پڑ گئے. یہاں کم ہی خوش نصیب ایسے ہوئے ہیں جنہیں باقاعدہ کوئی قبر نصیب ہوتی ہے. ٹھہرو، مجھے سوچنے دو. سکینہ کو تو شاید اسی ہاتھے میں دفنایا تھا. کیا؟ لفظ تھے کہ انگارے، میری سانسیں رکنے لگی. اسی ہاتھے میں دفنایا تھا؟ ٹھیک سے یاد کرو کہاں. یہ بہت ضروری ہے خانو. خانو نے اپنا سر پیٹا، ارے ہاں یہی تو جگہ تھی، اسی برامدے میں دائیں جانب سے ساتویں کوٹلی تھی، ہاں ہاں ساتویں کوٹلی ہی میں اسے دفنایا تھا ہم نے۔ خانو کی بات سنتے ہی میں چکرا کر اپنی جگہ ڈھہ سا گیا، زمین کی گردش رک گئی، آسمان پلٹ گیا اور زمین آندھی ہو گئی۔ مجھے جس کوٹلی میں قید کیا گیا تھا اس کا نمبر داہنی طرف سے ساتواں ہی تھا۔ سکینہ اسی زمین کے نیچے دفن تھی جہاں میں اس وقت اپنا شکستہ وجود لیے بیٹھا تھا۔ ایک نئی جنگ، سورج نکلنے تک میں وہیں اپنی جگہ ساکت بیٹھا رہا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنے پاؤں آخری ممکن حد تک سکیڑ کر گھٹنے اپنے سینے کے ساتھ اس وقت تک جوڑے رکھے جب تک مجھے لینے والے وہاں پہنچ نہیں گئے۔ میں اس مظلوم لڑکی کے لیے اور کچھ نہ کر پایا، لیکن اتنا تو کر ہی سکتا تھا کہ اس کے مدفن پر اپنے پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھوں۔ باہر آہٹیں بلند ہوئیں تو میں نے خانو کو الوداع کہا، میں جا رہا ہوں دوست، اگر تم یہاں سے زندہ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تو اتنا ضرور یاد رکھنا کہ کفارے کی آس تو آخری سانس تک رہتی ہے۔ میری بات پوری ہونے سے قبل ہی پہرے دار آ پہنچے۔ خانو کی آخری آواز جو میرے کانوں تک پہنچی وہ رب راکھا تھی۔ کچھ ہی دیر میں مجھے جیپ میں بٹھا کر بستی کی حد تک پہنچا دیا گیا۔ پوری بستی کے مرد وہاں موجود تھے، جبروت کے کارندے اور محافظ بھی اسلحہ سنبھالے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ کچھ دیر میں وہ سلطان بابا کو بھی وہاں لے آئے۔ اب شاید صرف جبروت اور اس کے کتوں کا انتظار باقی تھا۔ سلطان بابا میری جانب بڑھے، پہرے داروں نے کوئی اعتراض نہ کیا، انہوں نے تسبیح ختم کی اور مجھ پر پھونک دیا۔ جب تک ہماری ایک بھی سانس باقی ہے، موت زندگی کی خود سب سے بڑی محافظ ہوتی ہے، یہ دنیا صرف ابتدا ہے، انتہا کا سفر اس جسم سے پرے شروع ہوتا ہے۔ مجھے تم پر فخر ہے عبداللہ۔ میرے ہاتھ بندے ہوئے تھے ورنہ میں انہیں آگے بڑھ کر گلے لگا لیتا۔ مجھے اپنے اس آخری سفر سے پہلے اس زادے راہ کی اشد ضرورت تھی۔ انہوں نے شاید میری آنکھوں کی تحریر پڑھ لی اور خود ہی بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا۔ جیتے رہو، ان کے منہ سے بے ساختہ نکلنے والی اس دعا کی اہمیت آج مجھ سے زیادہ بھلا اور کسے محسوس ہوگی۔ کچھ ہی دیر میں جبروت اپنی مخصوص جیپ میں اپنے لاڈلے کتوں سمیت دور صحرا سے نمودار ہوتا نظر آیا۔ ریت سے اٹھتی گرم لہروں کے پس منظر میں اس کی جیپ شفاف پانی میں تیرتی نظر آ رہی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک عجیب سا خیال آیا کہ جبروت ایک بہت بڑا شعبدے باز ہے، وہ ایسے کھیل صرف اپنی تفریح تباہ کے لیے کھیلتا ہے، پھر چاہے وہ رحیم اور سکینہ کا معاملہ ہو یا نوری اور عبداللہ کا قصہ، دونوں جگہ وہ پوری طرح مختار تھا کہ بنا کسی حجت کے بھی مجھے اور رحیم کو وہیں صحرا میں ختم کروا سکتا تھا۔ بغیر کسی عدالت اور فیصلے کے ڈھونگ کے بھی وہ ہماری جان لے سکتا تھا، یہاں اسے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ اگر آس پاس کے علاقے کی پولیس اور قانون خاموش تھا تو ضرور اس کے پیچھے بھی اس کا اثر و رسوخ شامل ہوگا۔ کالگڑھ تو ایک جنگل تھا اور اس جنگل میں صرف جبروت نامی بادشاہ کا قانون چلتا تھا۔ جانے ان نسلوں سے غلام چلے آتے لوگوں کو اس بات کا احساس بھی تھا کہ وہ ایک آزاد ملک کے شہری ہیں یا نہیں۔ غلامی زنجیروں میں بدے رہنے کا نام ہی نہیں ہوتا، غلامی تو ایک خاص رویے کا نام ہے جو ذہنوں کو مسخر کر لینے سے وابستہ ہے، اور جبروت کو پتا تھا کہ ذہنوں کو مسخر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ روحوں کا تو پتا نہیں، پر جسموں کو تسخیر کرنے کے لیے وہ خوف کے ہتھیار کا استعمال کرتا تھا۔ اسے لوگوں کو حیران اور خوفزدہ کر کے مزہ آتا تھا۔ یہ سارا تماشا اس نے اپنے جنو کی سیرابی کے لیے ہی لگا رکھا تھا۔ دو تین سال پہلے میں اور میرا دوست کاشف لندن گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے گئے تھے تو ہمیں پکارڈلی کے علاقے میں ایک عجیب کلب کے بارے میں پتا چلا تھا۔ वहां हमने खुद अपनी आंखों से लोगों को खुद को सांपों से डसवाते हुए देखा। वहां लोग उसे एडर्नालिन रश का खेल कहते थे। हमारे जिस्म में मौजूद एक मादे के बहने का ताल्लुक शदीद खौफ से होता है। मगरिब में जहां लोग हर किस्म के तायुश और तजर्बे से गुजर चुके होते हैं, उनके लिए जिंदगी एक बेकैफ सा मामूल बनकर रह जाती है। ऐसे में कुछ मन चले अपने जिस्म में खून की रवानी बहाल रखने के लिए अजीबोगरीब किस्म के मशागिल इख्तियार कर लेते हैं। कोई बहुत बुलंदी से छलांग लगा लेता है, कुछ सांस बंद करने की कोशिश में जान से जाते हैं, कुछ रिवाल्वर के एक चैम्बर में गोली रखकर ट्रिगर दबाने का खेल खेलते हैं, और कुछ व्हाइट कोल्ड यानी हीरोइन की एक नई किस्म के सफूफ को अपने नत्सों के जरिए इस तरह दिमाग के खुलियों तक पहुंचाते हैं कि फिर वो सदा के लिए किसी और जहान के बासी बन जाते हैं। लेकिन इस एड्रेनालिन रश का ये जानलेवा नशा बाकी तमाम नशों का सरताज बन जाता है। वो खुद को मौत के मुंह में धकेल कर उस कजा को पल पल रगों में उतरता हुआ महसूस करने में ऐसी सदाबहार लज़त पाते हैं जो उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा अजीज हो जाती है। जबरूद भी ऐसे ही किसी नशे का शिकार और रसिया था। ये बात मुझे उसी दिन महसूस कर लेनी चाहिए थी जब मैंने उसे रीत से अपने कुत्ते लड़ाते हुए और खून के छींटे उड़ते देखकर हैजानी अंदाज में खुशी मनाते हुए देखा था। ठीक ऐसी ही खुशी वो उस वक्त ही महसूस करता होगा जब उसके पालतू शिकारी सहरा में अपने शिकार की तिक्का बोटी करके उसके खून आलूद कपड़े अपने जबड़ों में दबाए वापस अपने आका के पास दौड़े चले आते हैं। मगरिब ऐसे जनूनियों की दास्तानों से भरा पड़ा है जो सिर्फ हेजान की खातिर कातिल बने। और फिर कभी जैक द रिपर, कभी फ्रैंकेनस्टाइन और कभी फ्रेडी के नाम से मशहूर हुए। ठीक उसी तरह इस वक्त मेरे सामने जीप से उतरकर अपने कुत्तों को वालेहाना प्यार करने वाला ये जुनूनी शख्स भी किसी ऐसी ही नफ्सियाती बीमारी का शिकार था जिसे खुद को जाबर से जबरूत बनाने में जाने कितने साल लगे होंगे। कहते हैं नाम भी हमारी शख्सियत पर गहरा असर डालते हैं। उसका एक मजाहिर तो मैं अपने सामने ही देख रहा था। जबरूत अपने कुत्तों को प्यार करके मेरी तरफ पड़ा। हाँ तो तुम तैयार हो मुकाबले के लिए? अब भी वक्त है। अगर तुम अपने जुर्म का इकरार कर लो और मुझसे माफी मांग लो तो मैं तुम्हारी सजा में कमी कर सकता हूँ मौलवी जी। जबरूत की आंखों में सिर्फ और सिर्फ तजहीक थी। मैंने चंद लम्हे उसकी जानिब गौर से देखा। अगर मैंने तुमसे माफी मांग ली तो तुम्हारा ये खेल अधूरा रह जाएगा। फिर शायद मैं नहीं तो कोई और इस जुनू की भेंट चढ़ जाए। तुम्हें तो बहरहाल ये खूनी तमाशा करना ही है, क्योंकि सिर्फ इसी सूरत तुम्हारे अंदर भड़कती ये लहू की प्यास शायद कुछ दिनों के लिए बुझ जाएगी। हो सके तो आज यहां से फरागत पाने के बाद शहर के किसी बड़े माहिर नफ्सियात से मिल लेना, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। वो कुछ देर मेरी जानिब अजीब से अंदाज में देखता रहा, फिर सरसराती हुई आवाज में बोला, या तो तुम वाकई बहादुर हो या फिर मौत को इतने करीब पाकर हर खौफ तुम्हारे जहन से मिट गया है। मुझे भी रोते गिड़गिड़ाते और पैरों में पड़ते दुश्मन अच्छे नहीं लगते, लिहाजा मैं उन्हें भी मारता तो जरूर हूं लेकिन इज्जत की मौत नहीं। तुमने अलबत्ता आज अपने लिए एक बावकार मौत चुनी है। इत्मीनान रखो, तुम्हारी मौत के बाद भी कालगढ़ में तुम्हारा नाम गैरतमंद दुश्मनों की फहरिस्त में लिखा जाएगा। जबरूत अपनी बात खत्म करके आगे बढ़ गया। मैंने हुजूम और सुल्तान बाबा पर अलविदाई नजर डाली और सहरा में दौड़ शुरू करने के निशान की तरफ बढ़ गया। वहां गुर्राते घूरते और अपने खूंखार जबड़ों से राल टपकाते कद आवर कुत्तों के बेहद करीब से गुजारा गया ताकि वो मेरे जिस्म की भू को अपने दिमाग के खुलियों में अच्छी तरह जहन नशीन कर लें। जिस वक्त मैं इन छह कुत्तों के करीब से अपना जिस्म उनके जबड़ों से मस करते हुए गुजर रहा था میری رگوں میں ایک عجیب سی جھنجھناہٹ پیدا ہو رہی تھی. شاید میرے اندر بھی اسی ایڈرنالین نامی ہارمون کا بہاؤ شروع ہو چکا تھا جس کی لذت پانے کے لیے جبروت تپتی دھوپ میں کڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا. میری اور اس کی کیفیت میں فرق صرف اتنا تھا کہ میری کیفیت میرے متوقع خون بہنے کی وجہ سے تھی، جبکہ جبروت کا ایڈرنالین دوسروں کا خون بہتے دیکھ کر اس کے اندر دوڑتا تھا. اس نے اپنی کلائی پر بندی گھڑی کی طرف دیکھ کر مجھ سے کہا، آپ سے ٹھیک 15 منٹ کے بعد ان کتوں کے پٹے کھول دیے جائیں گے. تم یہاں سے ٹھیک اپنی سیٹ میں دوڑو گے تو 1 گھنٹے بعد ریلوے اسٹیشن تک پہنچ جاؤ گے. بس شرط صرف اتنی ہے کہ میرے یہ پالتو شیر اس سے پہلے تم تک نہ پہنچ جائیں. اور ہاں، بے فکر رہو، یہ سدھائے ہوئے ہیں، لہذا یہ اسٹیشن کی عمارت دیکھتے ہی دور سے ہی پلٹ جائیں گے. تو کہو، تم تیار ہو؟ میں نے سر ہلا کر ہاں کہا، اور جب روت کا اشارہ پاتے ہی صحرا میں دوڑ لگا دی. پہلے 2-3 منٹ تو مجھے کچھ احساس ہی نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی میں نے پہلا ٹیلا پار کر کے خانو کی ہدایت کے مطابق اپنے جوتے اتارے، ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے ہزاروں ننے منے انگارے میرے تلووں سے ہوتے ہوئے خون کے اندر شرائط کر گئے ہیں. کچھ دیر کے لیے تو مجھے دن ہی میں تارے نظر آ گئے، اور میں نے بے اختیار اپنی ہتھیلیوں سے اپنے تلووں کو یکے بعد دیگرے اس آگ کی تپش سے بچانے کی کوشش کی. لیکن میرے پاس اتنا وقت ہی کہاں تھا کہ میں یہ سب کچھ کر پاتا. میرے ذہن میں بار بار خانوں کا ایک جملہ گونج رہا تھا، یاد رکھنا، تمہیں ہر حال میں بس دوڑتے ہی رہنا ہے. میں نے شدید تکلیف سے کراہتے ہوئے مجبوراً اس آگ کے سمندر میں دوبارہ پاؤں ڈال دی. صحرا کے پہلے 5 منٹ نہیں میرا وہ حال کر دیا تھا جو کسی ایسے خستہ حال شخص کا ہو سکتا تھا جو اس تپتے ریگزار میں برسوں سے بھٹک رہا. میرے ہونٹ خشک ہو کر چٹکنے لگے، سانس دھونکنی کی طرح چلنے لگا، حلق میں ہزاروں کانٹے چبھنے لگے. بے اختیار میں نے منہ سے سانس لینے کی کوشش کی تاکہ حلق میں لگی آگ کو کچھ ٹھنڈک ملے، لیکن پہلے ہی سانس میں اڑتی ریت کے بگولے سے ہزاروں ذرے کسی خاردار تار کی طرح میرے گلے سے ہوتے ہوئے سانس کی نالی میں اٹک گئے، اور مجھے زوردار کھانسی کا پھندا لگا. میں گرتے گرتے بچا. خانو کی آواز پھر ذہن کے کسی گوشے سے ٹکرائی، منہ سے سانس لینے کی کوشش کبھی نہ کرنا. میں نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے. 5واں ٹیلا پار کرتے ہی میری آنکھوں تلے اندھیرا سا چھانے لگا. پاؤں کے تلووں میں پہلے منٹ میں جوتے اتارتے ہی جو چھالے بنے تھے وہ ایک ایک کر کے پھٹنے لگے، اور مجھے ہر چھالا پھٹنے پر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرے پیروں پر ہزاروں نشتر لگا کر مجھے ان کھلے زخموں کے ساتھ نمک کے سمندر پر چلنے کے لیے مجبور کر دیا گیا، اور وہ نمک میرے کھلے منہ والے زخموں سے خون میں مل کر اسے جلا رہا ہوں. اس ترش نمک کی کڑواہٹ مجھے اپنے حلق میں سارے جسم میں دوڑتی محسوس ہو رہی تھی. 10ویں منٹ کے ختم ہوتے ہی وہ تپتے جہنم جیسا صحرا میرے ساتھ کھیلنے لگا. مجھے اپنے سامنے تھوڑے ہی فاصلے پر ٹھاٹھے مارتا ایک وسیع سمندر دکھائی دیا. ارے، اتنا بہت سا پانی! میں اپنی سم بھول کر اس جانب لپکا. میرے اندر بیٹھا خانو چلایا، براہ راست سورج کو نہ دیکھنا. لیکن کچھ لمحے پہلے ہی میری نظر اس قہر برساتے گولے پر غیر اختیاری طور پر پڑ چکی تھی. یہ سامنے بہتا سمندر اور شفاف لہریں اسی سورج کی جھلستی کرنوں سے ملی میری نظر کا شاخسانہ تھی. مجھے زور کا ایک چکر آیا، اور میں اپنی ہی جھونک میں لڑکتے ہوئے ٹیلے سے نیچے جا گرا. میری آنکھوں میں ریت پڑ گئی، اور کچھ دیر کے لیے میں اندھا سا ہو گیا. اچانک دور کہیں سے ڈھول بجنے کی آواز سنائی دی. میری ساری حصیں جیسے ایک ساتھ ہی بیدار ہو گئیں. یہ اس بات کی نشانی تھی کہ جبروت نے اپنے کتے میرے تعاقب میں کھول دیے ہیں. اگر مجھے یہاں یہ آواز سنائی دے رہی تھی تو اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ میں اتنی دیر تک دوڑنے کے باوجود ابھی آغاز کے مقام سے زیادہ دور نہیں تھا. سامنے ہی میری جلتی آنکھوں نے ساتویں ٹیلے کے آثار دیکھے اور میرے شدید تھکے ٹوٹے اور شکستہ جسم نے ایک اور کوشش کی. اچانک میرے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دی. خانو نے کیا کہا تھا؟ ساتویں ٹیلے سے دائیں یا بائیں؟ شاید دائیں. نہیں نہیں بائیں. لیکن شاید دائیں جانب. میں سرپٹ دوڑ تو رہا تھا لیکن میرا ذہن جیسے سنسا ہو کر رہ گیا تھا. ساتواں ٹیلا ریت کی ایک ڈھیری سے بڑا ہوتے ہوئے ایک چھوٹی پہاڑی میں تبدیل ہوتا گیا. پھر جیسے ہی میں دوڑتے ہوئے اس کے اوپر چڑھا میرے ذہن نے میکانیکی انداز میں فیصلہ دے دیا دائیں جانب اور میں مشینی انداز میں داہنی طرف مڑ گیا. شدید پیاس سے میرا برا حال ہو رہا تھا. بس ایک بوند پانی اس وقت میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی. پھر چاہے مجھے موت ہی کیوں نہ آ جائے. اچانک میری نظر دور صحرا میں چمکتے ایک سکے پر پڑی جو دھوپ کی کرنوں میں جگمگا رہا تھا. لیکن یہ طلائی سکہ یہاں؟ اور پھر وہ جگمگاتا سکہ بڑا ہوتا گیا. ارے یہ تو لوہے کی ایک بڑی سی پرات تھی. نہیں وہ میرے خدا یہ تو چھوٹا سا جوہر تھا. بارش کے پانی سے بنا ایک چھوٹا سا جوہر جو ایک بڑے ٹیلے کی آڑ میں عمودی رخ پر اس طرح بنا تھا کہ دھوپ براہ راست وہاں نہیں پہنچ پا رہی تھی. کیا دعائیں اتنی جلدی بھی قبول ہو جاتی ہیں؟ کیا اس صحرا سے عرش بری کچھ زیادہ ہی قریب تھا؟ یا پھر میرا آخری وقت قریب آ رہا تھا جو فرشتوں نے میرے حساب کتاب کے بستے سمیٹتے سمیٹتے میری آخری دعائیں بھی سمیٹنا شروع کر دی تھی. میں کسی دیوانے کی طرح دوڑتے ہوئے جوہر کے قریب پہنچا اور میرا شدید جی چاہا کہ اپنا سر اس گدلے پانی میں ڈال کر وہیں پڑ جاؤں. اس وقت وہ چھوٹا سا جوہر کیا میں پورا دریا بھی ایک ہی گھونٹ میں پی جانا چاہتا تھا. خبردار گھونٹ بھر پینے کی کوشش نہ کرنا ورنہ دل بند ہو جائے گا. میں نے سر جھٹکا. نہیں اب اور کوئی نصیحت نہیں. اس شدید پیاس کے عالم میں مرنے سے تو بہتر ہے کہ میں دو گھونٹ پانی پی کر ہی مر جاؤں. اس وقت مجھے اعتراف ہوا کہ لوگ مرنے سے پہلے پانی کیوں مانگتے ہیں. میری نسوں میں بہتا خون گاڑا ہو کر میرے اندر موجود پانی کا آخری قطرہ تک چوس چکا تھا. مجھے یوں لگا جیسے کنپٹی پر پھڑکتی ہوئی میری نس اس زور سے پھٹے گی کہ سارے صحرا کو لال کر جائے گی. میں نے جلدی سے ہتھیلیوں میں پانی بھرا اور خانو پھر چھم سے کود کر میرے سامنے کسی کے بندے ہاتھوں کی صورت آن کھڑا ہوا. نہیں عبداللہ نہیں یہ پانی نہیں موت. دفتن میری ہتھیلی میں کوئی موٹی سوئی زور سے کھڑ گئی. تکلیف سے میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میں نے جلدی سے اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھا جن کے کٹورے میں ابھی تک جوہر سے نکالا گیا پانی ٹپک ٹپک کر گر رہا تھا. ایک لمبی اور موٹی سی کالی جونک میری ہتھیلی کی جلد میں ماس تک اپنے نوکیلے دانت گاڑ چکی تھی. میں نے جلدی سے گھبرا کر پانی پھینک دیا. اس کے ساتھ ہی کیسٹ نمبر 5 اپنے اختتام کو پہنچی. بقیہ ناول سننے کے لیے کیسٹ نمبر 6 لگا لیجیے.